الحمد لله ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدیث کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے سوار تھا، تو آپ نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ یہ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے. حضرت معاذ ادبن کہتے ہیں اگرچہ جانتے بھی رہے ہو کچھ پہلے سے علم دے رہا ہو، تو صحابہ کا یہ ادب تھا کہ وہ فوری طور پر جواب نہیں دیا کرتے تھے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کوئی مزید فائدے کی چیز بتائیں. قال حق اللہ علی العباد، قال اللہ رسوله اعلم، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، حق ہے اللہ کا بندوں پر کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور صرف اسی ہی کی عبادت کریں. حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر، بندوں کا حق اللہ کے اوپر. گویا اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور اپنے کرم سے یہ حق بندوں کا ثابت کر دیا، کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا اور کسی کو حق بھی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت جیسا کہ جیسا کہ آیت شریفہ میں آیا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، فرض کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، جو شخص اچھا کام کرے گا اس کو وہ اچھا ہی بدلہ دے گا. تو اللہ نے اپنے اوپر یہ حق فرض کر لیا ہے بندوں کے لیے کہ اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، اس کے ساتھ جو شخص کوئی شریک نہیں کرتا ہے تو اس کو عذاب نہیں دے گا. قل تو یا رسول اللہ، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اے پیارے رسول، افلا ابشر الناس، میں جا کر کے لوگوں کو اس سے خوشخبری کیوں نہ دے دوں. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لا تبشرهم فيستكلوا، ان کو اس کی خوشخبری نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی پر بھروسہ کر کے عمل سے دور ہٹ کر بیٹھ جائیں. فاستقلوا، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے. حدیث سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے کرم سے بندوں کے لیے اپنے اوپر یہ حق فرض کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، اور اس نے جو حق اپنے اوپر رکھا ہے وہ حق دے گا ضرور، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. شرک نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ، ہو سکتا ہے دوسرے اعمال بندے کچھ غلط قسم کے کریں لیکن شرک نہ کریں، تو بہرحال اللہ رب العزت ان کو اپنی جنت میں یا تو شروع ہی سے اس کو تمام گناہ کو اس کے معاف کر کے، یا بندے کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں، یا اگر چاہے تو ان کو علی قدر اعمالہم، جتنا انہوں نے غلط کام کیے ہیں اس کی نسبت سے ان کو عذاب دے کر کے پھر وہ جنت میں بہرحال ان کو داخل کرے گا. لیکن چونکہ مسئلہ ایسا تھا کہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، علم کا چھپانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپانے کو گناہ قرار دیا ہے. من کتم علما الجم یوم القیامت برجام من النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے علم کو چھپایا تو قیامت کے دن وہ جہنم کی لگام پہنایا جائے، گویا اس کی تاخیر بھی ہوگی اور جہنم کی لگام. تو پھر آخر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی خوشخبری نہ دینے کا حکم کیوں دیا؟ وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے غلط فہمی میں یہ سمجھنے کہ بس شرک نہ کرنا ہی نجات کے لیے کافی ہے، نہ نماز پڑھیں گے نہ روزے رکھیں گے، توحید اور اللہ تعالیٰ کی خاص توحید یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، بتوں کو نہ پوجیں گے جیسا کہ لوگ اس زمانے پوجا کرتے تھے، بس کسی کو کافی سمجھ کر کے بیٹھ جائیں گے. فیستقلوا، حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ اگر بندہ شرک نہیں کر رہا ہے اور دوسرے اعمال میں کوتاہی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہرحال اپنی جنت میں داخل کریں گے، لیکن یہ نہ سمجھ لے کہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا، یہ بھی خطرہ ہے کہ اس کو سالہ سال اور صدیوں اس کو جہنم میں جلنا پڑے. یہ حقیقت بھی ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ رب العزت کی ذرہ برابر نیکی کو دکھائے گا اور ذرہ برابر برائی کو دکھائے گا اور اس برائی کے بدلے چاہے اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب میں داخل کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جب گناہوں سے پاک ہوں گے تو پھر جہنم سے نکال کر کے ان کو جہنم اور جنت کے درمیان جو ایک نہر اللہ رب العزت نے بنا رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اس میں ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کے تمام اعضاء اگ آئیں گے بعد اس کے کہ جہنم میں وہ جل چکے تھے، پھر اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں جب جائیں گے تو لوگ ان کو جہنمیون کے نام سے یاد کریں گے۔ یہ سب مراحل جو ہیں آسان نہیں ہیں، اس وجہ سے آدمی یہ نہ سوچے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی شرک نہ کرنا، صرف اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا نجات کے لیے کافی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کہ ابھی ان کی خوشخبری نہ دو، لیکن روایات میں آتا ہے فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَسْكُمًا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آگے تک رہی جب اسلام پورے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں پھیل گیا اور لوگ اسلام کو پورے طور پر سمجھ گئے، تو انہوں نے اپنے موت کے وقت اس کی خوشخبری لوگوں کو دی، اور یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خصوصی طور پر اور اس حالت میں بیان فرمائی کہ تیسرا کوئی نہیں تھا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے سواری پر حضرت معاذ تھے، چھپائے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراض کو، موت کے وقت انہوں نے اس کی خبر دی۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں ملحوظ رکھا، خود کعبہ بیت اللہ شریف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لولا ان قومک حدیث عہد بالاسلام لنقصت الکعبۃ، اگر تمہاری قوم، حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تمہاری قوم قریش اگر وہ نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے تو میں کعبہ کو توڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اس کو بناتا۔ اور یہ مسئلہ مشہور ہے، معروف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد جو تھی اس حتیم میں اس کا 6 ہاتھ یا 6-7 ہاتھ اس کا اب بھی خالی ہے، لیکن جب کفار قریش جاہلیت کے زمانے میں کعبہ شریف جل گیا، اللہ کے گھر کا احترام ان کے دلوں میں یہاں تک تھا کہ سب نے اعلان کیا کہ اس کے بنانے میں حلال روزی ہی ڈالی جائے، سب نے حتی الامکان اپنی حلال روزی لانے کی کوشش کی، اور وہ حرام روزی بھی کمایا کرتے تھے، کھاتے تھے، سود یا جوا اس طرح کے بھی ان کی روزی کے اسباب تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لوگوں نے یہ طے کیا کہ نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں صرف حلال روزی ہی داخل کرنی ہے، اکٹھا کیا تو صرف جتنا بنا ہے اور جتنا کھڑا ہے اتنی حد تک بنانے کے لیے ان کے پاس رقم یا پیسے یا طاقت جمع ہوئی، کتنا ہی بنا اور باقی چھوڑ دیا، اس کو گھیر دیا انہوں نے، اتنی بات تو مشہور ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر اس قوم کو، تمہاری قوم نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی، یعنی یہ نہ سمجھتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے حضرت ابراہیم کے دین کو، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا کعبہ ہے اور یہی کعبہ صحیح ہے جہاں جو کچھ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے پایا ہے یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ہے، ان کو ہم لاکھ سمجھائیں لیکن وہ بدزنی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس بدزنی سے دور رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم اس کو مصلحتاً چھوڑے دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے بہت سے مسائل ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ بہت سے مسائل جو عام لوگوں کے ذہن قبول کرنے کے لائق نہیں ہیں ان کو عام لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے، بہت سے مسائل علماء کے ہوتے ہیں، وہی ان کو آپس میں اس کے بارے میں بحث کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، عام لوگوں کے لیے اگر یہ مسائل ڈال دیے جائیں تو ہو سکتا ہے ان کی تشویش کا سبب بنے اور پراگندہ ذہنی کا سبب بنے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام ہدایت ہے کہ لوگوں کو ان کی سمجھ کے مطابق ان سے باتیں کرو، بچہ ہے تو اس کی نسبت سے، اس سے بڑا ہے تو اس کی نسبت سے، بوڑھا ہے بوڑھے ہیں تو ان کی نسبت سے، بہرحال یہ ہے حسن کلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی کے تحت حضرت معاذ سے کہا کہ نہیں، ابھی لوگوں کے ذہن اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کو بیان نہ کرو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً اس کو روکا نہیں۔ جو کچھ احادیث اور آیات گزری ہیں ان کے بارے میں مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان میں بہت سے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے الحکمت فی خلق الجن والانس، گویا ایک تکرار کر رہے ہیں یا ارادہ کر رہے ہیں، مراجعہ کر رہے ہیں کہ انسان اور جن کی پیدائش کی حکمت یا پیدائش کا کی غرض یا غایت کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کے معنی توحید ہے، یعنی لیعبدون اے لیوحدونی، صرف میری ہی توحید کریں. تو توحید میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل نہیں ہے، بلکہ وہ تمام فرائض واجبات ارکان اسلام اس میں داخل ہیں جن کو اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مبنی کیا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان من لم یات بہ لم یعبد اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد توحید ہے، اگر اس کو کسی نے برپا نہیں کیا تو اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی. چوتھا مسئلہ ہے الحکمت فی ارسال الرسل، بندوں انسان اور جن کی طرف رسولوں کے بھیجنے کی حکمت کیا تھی، کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو یاد دلائیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دیں. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ الرسالۃ عمت کل امہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہر امت میں آئے ہیں، کوئی ایسی قوم دنیا کی خالی نہیں گزری ہے جن کے پاس اللہ کے بندے اللہ کے پیغمبر اللہ کا حکم لے کر کے نہ آئے ہوں. یعنی کسی کے لیے یہ عذر نہیں رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس یا ہماری قوم میں انبیاء نہیں بھیجے. چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ دین الانبیاء واحد، تمام انبیاء کا دین ایک تھا، یعنی دین اسلام، تمام انبیاء کا دین اسلام، اور سب کی بنیاد اللہ رب العزت کی توحید پر ہے. اگرچہ فروعی مسائل اور تکلیفی مسائل جس کو کہتے ہیں نماز، روزے، حج اور زکات، طہارت وغیرہ کے مسائل میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف رہا ہو، بعض اقوام میں سختی رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ آسانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہی ہے، اور یہ امت کی فضیلت میں شامل ہے. لیکن سب کا مجموعی طور پر دین ایک تھا، یعنی یہ کہ توحید کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں تھا. تمام انبیاء کو بھیجا ان عبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. لیکن صلات کا طریقہ ان کا کیا تھا؟ کدھر منہ کر کے کعبے کی طرف منہ کریں گے، یا بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے، یا اور کہیں منہ کریں گے، اور کتنی رکعات ہیں، اور کس طرح وضو کریں گے، وضو کا بھی طریقہ ان کے یہاں تھا، اور صلات بھی پڑھتے تھے، قبلہ بھی، واتخذوا بیوتکم قبلہ، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ان کو حکم دیا تھا. بہرحال دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان عبادت اللہ عباد اللہ او عبادت اللہ لا تحصر الا بالکفر بالطاغوت، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو تسلیم کر لینے کے بعد ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت سے انکار بھی کریں. آپ یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کو کہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو شخص سجدہ کر رہا ہے قبروں کو وہ بھی صحیح ہے، کوئی بات نہیں، کرنے دو، کسی کو یہ نہ کہو. ایسے بھی لوگ اس زمانے میں ہیں جو اپنی دعوت کی بنیاد اس قسم کے غلط افکار پر بھی رکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم، یعنی مثبت اور منفی کا لفظ انہوں نے بہت کچھ یاد کر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں مثبت طور پر، پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ چھو لگ گئی ہے کہ آخر مثبت ہی ان کے اوپر واجب ہے. نہیں، مثبت کے ساتھ منفی بھی ہے، اس بات کے ساتھ نفی بھی واجب ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا کفر اور اس کا انکار نہ کریں گے اور اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو اس وقت تک وہ عروت وسطی کو نہیں پکڑ سکتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس زمانے میں، کہتے ہیں کہ جو کچھ کوئی کر رہا ہے اس کو کچھ نہ کہو کہ تم غلط کر رہے ہو، بلکہ تم اپنا معنی جو کچھ سمجھ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، یا اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں ان کو پہنچاتے جاؤ، یعنی قبر کے پاس بھی جاؤ اور کہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ شرک نہ کرو، لیکن یہ نہ کہو کہ قبر کے اوپر سجدہ نہ کرو، جو تم کہہ رہے ہو غلط کر رہے ہو. اس سے وہ لوگ متنفر ہو جائیں گے. اگر یہی بات رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت صرف اکیلے، اس وقت دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں مسلمان تھا، اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی توحید سب سے پہلے اس کی تبلیغ کی، اور ساتھ ساتھ ان کے بتوں کی تردید بھی کی اور ان کو چھوڑنے کی تلقین بھی کی. اس وجہ سے وہ کہتے تھے، شکایت کرتے تھے، ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ نہیں صرف مثبت انداز میں, مثبت انداز جب آپ اختیار کریں گے تو قطعاً منفی انداز کو واضح طور پر آپ کو کہنا ہوگا, ورنہ لوگ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کو بھی دوست سمجھیں گے اور دوسروں کو بھی دوست سمجھ کر کے کہیں گے بڑے اچھے لوگ ہیں, اپنی بات کہہ جاتے ہیں اور ہمیں برا نہیں کرتے ہیں, ہمیں اگر غلط ہوتا, ہماری بات غلط ہوتی, ہمارا کام غلط ہوتا تو ہمیں روکتے, ایسے لوگ ہیں بہرحال. اور یہ فکر دعوت کی اور تبلیغ کا یہ خیال اصلاً نصوص کی روشنی میں بہت ہی غلط ہے. یعنی آپ وہی نشاندہی کریں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہوا, ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اچھے کام کا حکم دیں اور برے کام سے روکیں, وہیں ٹوکیں اور کہیں کہ بھائی دیکھیے جو بات آپ کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے. آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنا بہرحال مسلمان کا فریضہ ہے اور کفر کب تک پہنچا جاتا ہے نماز تک, سب کچھ آپ کو کہنا ہوگا تاکہ لوگ اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں, اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ چھوڑیں نہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی پوجا کریں, قبروں کی بھی پوجا کریں اور دوسرے جو کچھ بدعات ہیں یا ایسے افعال ہیں جو شرک تک پہنچاتے ہیں ان کو بھی کرتے رہیں. آج کل مسلمانوں کا بہت بڑا یا سمجھ لیجئے کہ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کو کہتے ہیں مسلمان بھی اور شرک کے کام, سراسر شرک کے کام وہ برابر کرتے رہتے ہیں اور اس کو عین دین سمجھتے ہیں. سبحان اللہ, آخر کسی مقبور جو شخص زندگی میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا, مر کر کے آخر وہ مددگار کیسے ہو گیا, دستگیر کیسے ہو گیا, جہانگیر کیسے ہو گیا, اللہ اکبر, سبحان اللہ. زندگی میں تو دیوار کی اوٹ سے آپ اگر ان کو آواز دیں تو آپ کی آواز نہیں سن سکتے تھے, آج وہ قبر میں منو مٹی کے نیچے, اور یہ یقین ہے کہ بہت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو محفوظ رکھے, لیکن محفوظ ہوتے ہوئے بھی اس جسم کو وہ ہماری بات نہیں سن سکتے ہیں, اور عام طور پر جسم مٹی میں مل جاتا ہے, اس کے باوجود ہاتھ بڑھاتے ہیں, مسافہ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, سبحان اللہ. تو بہرحال دستگیر نام رکھتے ہیں ان کا کہ آ کر کے وہ ہاتھ پکڑتے ہیں, مدد کرتے ہیں. بہرحال یہ سراسر شرک ہے, شرک اور کفر ہے یقیناً. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں, ایسے ہی لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا حکم دیا گیا تھا. جو لوگ وہ ادارہ کی وہ بالکل کہ دعا اللہ مخلصین علیہ الدین, آخر کفار قریش بھی تو ہی کرتے تھے کہ جب کہیں سختی میں پڑتے تھے, کشتی میں سوار ہوتے تھے اور ابھی ڈوبا ابھی ابھرا یہی مسئلہ رہتا تھا کہ ابھی ڈوب گئے, لیکن جب اس حالت میں پڑتے تھے تو صرف اللہ کو مخلص طور پر پکارتے تھے اور اس وقت کسی بت کو نہیں پکارتے تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دیا تو جا کر کے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آج کل یہی ہوتا ہے حقیقت میں, اور بلکہ اس سے بڑھ کر کے, بلکہ جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آج کل کے مشرکین, یعنی مشرک الگ استعمال کرنے میں کوئی بات نہیں, کیونکہ آج کل کے مشرکین کے بارے میں کہا علماء نے کہ وہ کفار قریش سے بھی بڑھ کر کے ان کا شرک ہے, کیونکہ وہ تو جب مشکل میں پڑتے تھے تو وہ تو صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے, اور آج کل کے مشرکین جب مشکل میں پڑتے ہیں تو دستگیر اور فلاں کے قبر پر جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور انہی سے مدد مانگتے ہیں, سبحان اللہ. یعنی دیکھیے اتنا بڑا شرک جو کفار قریش کے شرک سے بھی بڑھ کے ہو گیا. بہرحال یہ بہت بڑا شرک ہے, اس کو جان لیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم دین کو اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے طریقے پر سمجھیں, اور ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ حقیقت میں ہمارے قوم خاص طور پہ جو لوگ عربی نہیں سمجھتے یا کلام پاک کی سمجھ براہ راست ان کو نہیں ہوتی ہے, اس نا سمجھی کی وجہ سے حقیقت میں بہت سی گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں. کیونکہ اگر اللہ کا کلام سمجھ کر کے ہم اس کا مطالعہ کریں, اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں, اور اس کے معنی کو اگر سمجھیں تو اتنی بڑی گمراہی نہ ہوتی حقیقت میں. کیونکہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کلام پاک کا سمجھنا ہم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے, اور آگے چل کر کے وہی علماء جن کو اللہ تعالیٰ بہرحال ان کے اعمال, ہر ایک کے اعمال پر کا بدلہ دے گا خیر یا شر کا, قرآن کو بہت کچھ سمجھنے کے باوجود بھی اپنے پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو گمراہیوں میں مبتلا یہ رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے رہیں. ایسے لوگوں کی شہادت بھی موجود ہے, لوگوں نے پوچھا اور کہا فلاں سے کہ آخر تم اتنے بڑے اچھے خاندان, عالم خاندان کے گھر کے تھے, اور اچھے عقیدے کے لوگ تھے، تم آخر کہاں سے بریلوی نکل گئے؟ تو کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں تم وہابیوں کے یہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، دیکھو ہماری جیب بھری ہوئی ہے. صاف انہوں نے کہا، ایک دم کھل کر کے ایسے کہا، دیکھو ہماری جیب بھری ہوئی ہے، اور تم لوگ علماء کے احترام نہیں کرتے، ہمارے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، آخر ہمیں یہ سب بھی، ہمیں پیٹ بھی تو پالنا ہے. بہرحال تو یہ پیٹ جو اس طرح کا پالا جاتا ہے، یقیناً یہ جہنم بھر رہے ہیں یا جہنم کا راستہ اپنے لیے بنا رہے ہیں. بہرحال ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، عالم ہے تو صحیح مسئلہ بتائے، اور یہ جان بوجھ کر کے کہ غلط مسئلہ لوگوں کو بتائیں گے تو ہمیں دنیا کا فائدہ ہوگا، یا اگر ہم غلط ان کے غلط کام پر ٹوکیں گے تو لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارا نقصان ہوگا. یہ سب بہرحال شیطان کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو غلط کام دیکھ کر کے چپ رہتے ہیں ان کو گونگا شیطان سے تعبیر کیا ہے. بہرحال تو کفر بالطاغوت ایمان باللہ کے ساتھ ضروری ہے. صرف یہ کہ آپ ایمان باللہ کو ظاہری طور پر رکھتے رہیں یا اس کا عقیدہ رکھنے کا دعویٰ کریں، اور جو کچھ کوئی کر رہا ہے اس کو بھی صحیح سمجھیں. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے، اور یہ سراسر گمراہی ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص، ان کے کہنے کا مطلب جو کچھ بھی، جو شخص درخت کی پوجا کرتا ہے حقیقت میں وہ صرف اللہ ہی کی پوجا کرتا ہے، کیونکہ وہ اوتار یا درخت یا اور کسی چیز کو اللہ کا مظہر سمجھتا ہے. اگر یہی طریقہ ہے اللہ کے پوجنے کا تو پھر آخر کفار قریش بھی تو ہی کرتے تھے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت تو صرف اس غرض سے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیں گے. یہی بات گویا ہم ان کی ڈائریکٹ یا سیدھی ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرق کے پاس ہمیں پہنچائیں گے. بہرحال جس طرح ان کا یہ خیال تھا، اسی طرح آج کل کے مشرکین کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم قبروں کی پوجا یا قبروں سے وسیلہ یا قبروں سے مدد ان سے اس وجہ سے مانگتے ہیں کہ ہماری سفارت یا ہمارے لیے اللہ رب العزت سے مانگ دیں گے. ایسے لوگ بھی عقیدہ، ایسے عقیدہ بھی رکھنے والے لوگ ہیں. بہرحال پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ان الطاغوت عام فی کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہر اس چیز کی جو عبادت کی، جس کی عبادت کی جائے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. یعنی طغا یا طغا کے معنی حد سے تجاوز کرنا، تو گویا اللہ تعالیٰ جو حد مقرر کی ہے اپنی عبادت کی، اس سے تجاوز کر کے غیر اللہ کی عبادت کی گئی، تو اس کا نام ہی طاغوت رکھا گیا. ادم شان ثلاثة الآيات المحكمات وفيها عشر مسائل، بہت سے اور مسائل کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے. التنبیہ علی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وفات کے وقت، اپنے وصال کے وقت جو وصیت فرمائی ہے، اس وصیت کے اوپر جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نصیحت کی ہے. کہتے ہیں کہ من حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہے کہ من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہ خاتمہ فلیقرأ قوله تعالی، جو شخص یہ چاہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پڑھے جس پر آپ کی مہر مبارک ہے، تو وہ پڑھے. فاللہ رب العزت کا قول، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، جس کی تفسیر ہو چکی ہے. تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح اس میں بندوں کے حق اور اللہ کے اوپر، اور اللہ کا حق بندوں کے اوپر، اس کا بھی بیان کیا گیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے علم لیتے تھے، اور ان کو براہ راست اور کسی جگہ سے علم نہیں ملتا تھا. تیسرا، اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض علم کو یا بعض مسئلے کو مثلاً چھپانا بھی جائز ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے یا خچر پر سوار تھے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواگو، آپ کی انکساری اور آپ کی عام عادات مبارکہ جو تھی لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہ کر کے، اور یہ کہ آپ کو دور ہی سے لوگ پہچانے، اس قسم کی شکل آپ کبھی نہیں بناتے تھے. یہاں تک کہ جب صحابی، یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مبارک میں جب بیٹھے ہوتے تھے تو بدوی لوگ باہر سے آتے تو کہتے تھے من فیکم محمد الرسول اللہ، تم میں سے کون محمد الرسول اللہ، یعنی اس طرح کی ہوا کرتی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اللہ رب العزت کتنی اونچی شان کی، لیکن آپ تواضع ہی برتتے تھے، آپ خچر اور گدھوں پر بھی سوار ہوتے تھے، اور یہاں تک کہ بوڑھی عورت اپنی ضرورت کے لیے آپ کو راستہ روک کر کے کھڑا کر لیتی تھی اور دیر تک آپ اس کی ضرورت کو سنتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات میں یہ بھی ہے. اور یہ بھی ایک مطلب معلوم ہوتا ہے کہ جانور کو اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے کا بھی حکم دیا ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن ضرورت کے وقت ایک جانور پر دو آدمی بے وقت سوار ہو سکتے ہیں اگر جانور اس کا متحمل ہو، اگر جانور اس کا متحمل ہو. اونٹ تو خاص طور پہ دو یا چار بھی اس پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن گدھا یا خچر، گدھا خاص طور پہ وہ کمزور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دو آدمی کو برداشت نہ کر سکے، لیکن ایسا ہے جو برداشت کر سکتا ہو دو آدمی کا بوجھ تو اس پہ اس کو دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ دو آدمی کے بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے الا یہ کہ اس کی طاقت ہو جانور میں. اس کے بعد آتا ہے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب وما یکفر من الذنوب. یہاں توحید کی فضیلت یا توحید کی وجہ سے گناہ کے معاف ہونے کا جو بیان ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ظلم سے اس کو پراگندہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یاب ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو ظلم کا مطلب اس آیت کریمہ میں کیا ہوا؟ صحابہ نے جب سنا، جب یہ آیت سنی تو گھبرا اٹھے اور کہا کہ ہر ایک ہم میں سے اپنے نفس پر اور دوسروں پر بھی ظلم تو کرتا ہی رہتا ہے، یہ تو آیت ہمارے اوپر بہت بھاری ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ظلم کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ تم اپنے بعض اہل عیال پر یا اپنے نفس پر کچھ ظلم کر لو، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ شرک نہیں کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، اولئک لہم الامن، اللہ تعالی نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں امن کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کو ہدایت یاب موصوف کیا ہے. روایت میں دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو ظلم آپس میں کرتے رہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا حضرت لقمان کی یا عبد صالح کی یہ نصیحت نہیں سنی؟ یا بنیا، یہاں ظلم سے مراد وہی جو نصیحت میں ذکر ہے، جس ظلم کا وہ یہ ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کیونکہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. اسی ظلم کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا، ایمان لائے، اپنے کو مومن ظاہر کیا، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کی ملاوٹ یا شرک کا شائبہ نہیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے امن دے، ان کو امن دے گا اور وہی لوگ ہدایت یاب ہیں. حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جس شخص نے اس کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. شہدہ شہادت کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کو حق سمجھ کر کے، یہ نہیں کہ زبان سے صرف اس کو ادا کرے اور دل میں اس کے خلاف ہو یا دل اس کے خلاف گواہی دے رہا ہو، اور گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعلان بھی کرے. دل میں اگر کہہ رہا ہے کوئی بات تو اس کو گواہی نہیں کری جائے گی، گواہی کا مطلب ہے کہ آپ کھل کر کے دوسرے کے سامنے اس کو ادا کر رہے ہیں اور دوسرا کوئی سن رہا ہے، اسی کو شہادہ کہتے ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں. تو جب تک آپ ایک دوسرے کو خبر نہیں دیں گے کہ ہم مومن ہیں، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ،
وقال اننی من المسلمین، وقال اننی من المسلمین، اپنے ایمان اور اسلام کا دعویٰ بھی کرے، یہ نہیں کہ وہ صرف یہ دعویٰ کرے کہ بھائی ایمان تو دل میں ہے، اس کے اعلان کی ضرورت نہیں. ویسے لوگ ایسے کہتے ہیں، اور بعض احادیث میں کچھ الفاظ ایسے آئے ہیں جن سے غلط، جن کا غلط معنی لے کر کے کہتے ہیں. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ کا مرکز اور اس کا مخزن جو ہے وہ سینہ اور دل ہے. صحیح ہے، لیکن تقویٰ کا مظہر کیا ہے؟ جن کا ذکر اس زمانے میں کیا جاتا ہے، اب ان کا وجود نہیں تو کسی کسی چیزوں کا ذکر کیا معنی رکھتا نہیں ہے. لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو مرجئہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر ہم صرف دل میں یقین کر لیں، کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایمان کامل ہمارا ہے. یعنی عمل کچھ بھی نہ کریں، جہنم جنت ہمارے لیے لازم ہے اور ہم جنت کے مستحق ہیں. آدمی کے نجات کے لیے صرف یہی کی تصدیق کر لیں، دل میں تصدیق کر لیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ تصدیق کے ساتھ ساتھ کہہ دے لا الہ الا اللہ، عمل کچھ بھی نہ کرے تو اس کے نجات کے لیے کافی ہے. بہرحال یہ سب فرقے گزرے ہیں، اور اب بھی اس زمانے میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں جو اپنے کو، اگر یہ کہا جائے کہ تم نے نماز چھوڑ کر کے کفر کا ارتکاب کیا، تو گردن مارنے کے لیے آپ کی تیار ہو جائیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو تو کافر پہلوانا نہیں چاہتے، لیکن اعمال کفر کے بہرحال کر رہے ہیں. تو یہ وہی پرانے فرقوں کا ایک امتداد اور استمرار ہے، اور اس قسم کے فرقے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من شہیدہ گواہی دے، ہم ٹھوک کر کے لوگوں کے سامنے کہے کہ ہم مسلمان ہیں، اننی من المسلمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدمی وہ کافروں کے درمیان ہو یا کہیں بھی ہو، اپنے کو پورے طور پر مسلمان ظاہر کرے. کسی وقت بھی اس کی موت آ سکتی ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہیں بھی جیے آدمی تو بہرحال مسلمان بن کر کے، اور مسلمان اور اسلام لانے اور اسلام کے ارکان کا اعلان کرتے ہوئے مسلمان کہیں کسی سے شرماتا نہیں، اپنے اسلام کو ہر جگہ ظاہر کرنا چاہیے. من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہم لوگ، مجھے یاد آتا ہے کہ ہم لوگ بنارس میں پڑھتے تھے، تو اس وقت مطلب یہ کہ چھوٹے بڑے ہم سب لوگ تھے بہرحال، تو ایک بہت بڑا ان کا گوتم بدھ کی پیدائش کی جگہ چلی جاتی ہے، بعد میں پیدائش کہیں اور بنا لی ہے، اب وہ سارناتھ مشہور ہے، شاید جانتے ہوں گے لوگ جو ادھر کے ہیں. وہاں ایک بہت بڑی مندر انہوں نے بنائی ہے، پارک بہت خوبصورت. اس میں جب ہم لوگ بھی گھومنے گئے، انہوں نے چھٹی تھی اور خاص ان کا کوئی موسم ہوتا ہے بھارت، تو وہاں ہم لوگوں نے کم از کم 50 طالب علم رہے ہوں گے. ہم لوگوں نے پارک میں جب نماز پڑھنا شروع کی تو یقیناً کم از کم 500 آدمی اکٹھا ہو کر کے دیکھ رہے ہیں میرے صاحب جی کو، آخر یہ کیوں ہو، کیا ہو رہا ہے. اذان بھی دی گئی الحمدللہ، اور کھل کر کے نماز بھی پڑھے گی. بعد میں کچھ طرفرے ہندو لڑکوں نے شرارت کرنا چاہیے، لیکن الحمدللہ طاقت تھی اور اس کے لیے تیار ہو کر کے بھی سب لوگ گئے تھے کہ جو کچھ بھی ہوگا کرنا ہے. تو کھل کر کے آواز اذان دی گئی، ان کے مندر کے پیچھے بہت بڑا پارک تھا، اس میں اذان ہوئی اور نماز پڑھی گئی باقاعدہ. بعد میں کچھ لوگوں نے درس تدریس دی، اور ایک دم بالکل کھلے ہو کر کھلے عام طور پر دیکھ رہے ہیں تعجب کی نظر سے باہر. تو یہ چیز اصل میں یہ غلطی ہوتی ہے. آدمی اپنے ملک میں رہتا ہے تو مسلمان بن کر کے باہر جاتا ہے یورپ وغیرہ میں، تو انہی کی طرح لباس اور انہی کی طرح، یہاں تک کی عورتیں بھی. ایک بار ہوائی جہاز میں جانے کا اتفاق ہوا، یہاں سے بھی کچھ لوگ سوار ہوئے، بالکل ماشاء اللہ با پردہ، لیکن جہاز میں چڑھتے ہی سب کچھ. اس کے بعد جب واپس آنا ہوا تو اسی جہاز سے، تو اس استاد تھے ہم لوگوں سے بتاتے ہیں کہ جب اترنا ہوا تو سب کچھ اسی طرح پہلے پچھلی جیسی بن گئیں. تو کہتے ہیں رجعت حلیمہ علی عادتہا القدیمہ، حلیمہ اپنی پرانی عادت پہ آ گئیں. تو کہنے کا مطلب یہ غلط ہے، کسی طرح ہم اسی لباس میں جا سکتے ہیں، اپنے اسلامی لباس میں کہیں بھی رہیں تو ہم ان کی ٹائی اور ان کا یہ سب باندھنے کی کوشش کریں. لوگ احساس کے اتنے مبتلا ہو کر کے اپنے کو نماز بھی پڑھنے کا حقدار نہیں سمجھتے. کہیں بھی اترے، ہوائی جہاز ہے، ایئرپورٹ ہے، اور کچھ ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. شہد کیا نام ہے، گواہی دینے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کہیں بھی رہیں آپ اپنے کو اعلان کر کے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم اپنے کو مسلمان، جیسا کہ علامہ اکبر الہ آبادی کا شعر، جو جنہوں نے انگریزوں کے پٹھو یا انگریزوں کی تکلیف کرنے والوں پر بہت چوٹ لگائی ہے، اور وہ مزاحیہ شاعر تھے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پرہیز تک ان بندے عاجز کے رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ حقیقت ہے, حقیقت میں مسلمان اگر اس طرح رہے تو گویا اپنے وہ زمین پر قرآن اور سنت چلتا ہوا قرآن اور چلتا ہوا سنت ہے, اور گویا وہ اپنے شکل اور صورت اور اپنے عمل سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے. من شہد ان لا الہ الا اللہ, جس نے گواہی دی کھل کر کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور اس چیز کی بھی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ گواہی بھی بہت بڑی اہم ہے. اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان ہونے کے باوجود اتنی بڑی فضیلت دی کہ ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول چنا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ اللہ کی نور اللہ کا نور ہے اور نہ اللہ کا جز ہے نہ اللہ کا ٹکڑا ہے. کچھ لوگ آج کل اگر آپ کہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو آپ کو آپ سے لڑنے اور آپ کی گردن مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن آپ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے اس فعل اور اس قول اور اس عقیدے سے وہ کلام پاک کی مخالفت کھل کر کے کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی مبارک اور مقدس اور شرف اور عزت کے مقام پر بھی عبودیت کے ساتھ موصوف کیا. معراج جو ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی, اسراء اور معراج صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی, انبیاء میں سے کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی. اس کے باوجود اس مبارک موقع پر بھی اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت سے موصوف کرتے ہیں. سبحان الذي اسرى بعبده, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, بنور ہی نہیں کہا بلکہ بندے ہیں اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ آخر اگر نور روشنی حقیقت میں اگر روشنی ہے, آگ اگر روشنی دے تو اس کا کام ہے, کوئی فضیلت کی بات نہیں, لیکن اگر مٹی اگر مہکنے لگے اور مٹی چمکنے لگے مٹی روشنی دے لگے تو وہ فضیلت کی بات ہے, حقیقت یہ ہے. لیکن لوگوں کی سمجھ بات نہیں آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اللہ کا ٹکڑا بھارت میں, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے بندوں تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کو ہمارا امام اور پیشوا اور مقتدا بنا کر کے بھیجا اور یہ حکم دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے امام اور آپ سب کے قدوہ ہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, اور یہ بھی گواہی اس چیز کی بھی گواہی دے یا آئی وہ بات کہ الکفر بالطاغوت غلط چیزوں سے آپ انکار غلط چیزوں کا انکار بھی کریں اور اس کو غلط سمجھیں. یہ نہیں کہ عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ اللہ کے بندے یہ بھی صحیح ہے, نہیں. دو چیزیں رات اور دن اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں, دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, دونوں چیزیں اکٹھا کہیں نہیں کبھی نہیں ہو سکتی. ہم عیسیٰ عبداللہ و رسول, یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ ان کا یہ عقیدہ ہے. اور یہ دنیا جو ہے تناقضات کا مجموعہ ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں نصارہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں, ثالث و ثلاثہ, اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے مرکب ہے, تینوں ایک ایک تین. یہ کہتے ہیں کہ ریاضیات کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے, عقلی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجموعہ ہے حضرت عیسیٰ, حضرت مریم اور اللہ رب العزت کی ذات سے مرکب ہے. یعنی گویا حضرت ابراہیم علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں, اللہ کا بیٹا ہیں جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے. اور آج کل ان کے کچھ فرقے ایسے ہیں جو بیٹا نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ کا جز کہتے ہیں, اللہ کا ایک ٹکڑا کہتے ہیں. بہرحال لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہاں ان کے بیٹا ہونے کی جو کا جو شبہ ہے وہ یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی شوہر نہیں تھا, اور اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اولاد کی تولد ان کی پیدائش کا جو ذریعہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ شادی شدہ ہو اور شوہر اور بیوی کا ملاپ ہو, اس کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے. اسی وجہ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ حضرت مریم علیہ السلام کے علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں تو انہوں نے کہا کیف انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر, جب بشارت دی لڑکے کی فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا جواب دیا انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں تو مجھے اولاد کہاں سے آئے گی, ولم اکو بغیہ, میں اللہ کی شریعت کے خلاف میں نے کوئی غلط کام کر کے کیا بھی نہیں کہ اس کے نتیجے میں میں حاملہ ہوں. تو بہرحال یہ اسی کی بنا پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی روح اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے, کلمہ کن یہ اللہ رب العزت کا کلمہ ہے اور کلمہ کن ایک سبب بنا, جس طرح ایک میاں اور بیوی کا ملاپ اللہ کی قدرت کے بعد میاں اور بیوی کا ملاپ ایک سبب بنتا ہے اولاد کے آنے کا, تو اللہ رب العزت نے اس سبب کے بجائے یہ سبب ان کے سامنے رکھا کن کہہ کر کے, کن فیکون, انما امره اذا اراد شيئا, اللہ تعالیٰ کا کام ہی ایسا ہے کہ اس کو جو کرنا چاہے کسی چیز کو کہہ دیتا ہے کن فیکون, ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو یہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے, یعنی یہ کلمہ کن سبب ہوا, جس طرح شوہر اور بیوی کا ملاپ ایک سبب بنتا ہے, یہ کلمہ کن سبب ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, سبحان اللہ. اور یعنی اور اس سے کھل کر کے انہوں نے تعبیر کی کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں. مجھے یاد آتا ہے مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کا عالم گزرے ہیں, اور انہوں نے اپنے زمانے میں قادیانیت کے خلاف اور بہرحال ہر عقیدے کے خلاف انہوں نے آریہ سماج کے خلاف ان کی تحریرات ہیں اور مناظرے بھی کیے. اس میں انہیں کسی انگریز نے آ کر کے لوگوں کو, اس وقت انگریزوں میں ہندوستان میں انگریزوں کا جو کی حکومت تھی, انہوں نے مختلف قسم کے پوپ پادریوں کو لا کر کے مسلمانوں کو لڑانے اور مسلمانوں میں مناظرہ کرانے کی ایک مہم چلا رکھی تھی اس زمانے میں, تو مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے, مسلمانوں کو برنگیختہ کرنے کے لیے بہرحال انہوں نے ایک مناظرہ قائم کیا, جس میں پادری نے, شاید وہ پادری عبدالحق تھا یا کون تھا جس کا نام بھی لیا جاتا ہے, اس نے کہا کہ تمہارے نبی شہوانی تھے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست تھے, ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ نہیں نو بیویاں رکھ کر کے اور اپنی شہوت پوری کرتے تھے. تو بہرحال جیسا بھی انہوں نے جواب دینا تھا عالم علماء اور سری نے انہوں نے جواب دیا, کہا اگر سامانی ہوتے تو بیوہ عورتوں سے شادی نہیں کرتے, اگر سامانی ہوتے تو ان کو ہزاروں نئی نویلی لڑکیاں مل سکتی تھیں. بارہ آخر میں اس سمبخت نے یہ بھی کہا کہ تمہارے نبی اتنے بے رحم, ذرا دیکھیے اتنے بے رحم کی حضرت عائشہ جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ نو سال کی لڑکی تھی اور ان سے انہوں نے شادی کی اور رخصتی بھی لی اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے, آخر نو سال کی لڑکی اس لائق بھی ہو سکتی ہے کہ وہ, اور یہ بھی کہتے ہو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی 30 مردوں کی قوت رکھتے تھے, تو آخر 9 سال کی لڑکی 30 مردوں کی طاقت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ مسئلہ بہت ہی اہم تھا, اس میں کوئی شک نہیں, مسلمانوں کے غصہ ہونے کا موقع تھا, لیکن مولانا نے لوگوں کو سمجھایا تھا, ایک منٹ کے اندر اس کا جواب سن لیجیے. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام مخلوق تھیں یا اللہ کا جز تھیں؟ وہ کہتے تھے مخلوق, اس نے کہا کہ مخلوق تھیں اور اللہ نے ان کو اپنا جز بنایا, تو آخر مخلوق تھیں, مخلوق کی طاقت جو ہے محدود ہوتی ہے, کتنی بھی طاقت ہو اور اللہ کی طاقت نہ محدود ہوتی ہے, اور تم کہتے ہو کہ حضرت مریم اللہ رب العزت کی بیوی تھیں, آخر ایک نامحدود طاقت کو محدود طاقت نے کیسے برداشت کیا؟ ایک الزامی جواب تھا حقیقت میں, الزامی جواب تھا, کیونکہ وہ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہیں حضرت مریم علیہ السلام, تو بہرحال وہ بے حجت ہو کر کے ہار گیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں, اور اس طرح اللہ رب العزت اور حضرت عیسیٰ کے ملاپ سے, حضرت مریم کے ملاپ سے حضرت عیسیٰ کا وجود ہوا, اس وجہ سے بیٹے کا تھے. بہرحال یہ وکلمتہ القاہا الی مریم, اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہے, کلمہ کن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کے بطن سے پیدا کیا. وہ روح منہ, اور اللہ کی طرف سے روح ہے. روح کا مطلب یہ ہے کہ ہر جی روح روح ہے, اللہ کی طرف سے روح ہے, وہ بھی ہیں جس طرح اور جی روح ہیں اسی طرح وہ بھی ہیں, لیکن یہ خاص طریقے اور خاص انداز سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا. اور جس نے یہ بھی گواہی دی, والجنت حق, جنت اور جہنم کا عقیدہ بھی رکھا کہ یہ چیز حق ہے. اگر یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر مضبوط ہو جائے یا کسی شخص کے اندر مضبوط ہو جائے تو یقیناً اور یہ سمجھے کہ ہمیں اگر نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں جنت ملے گی, اور اگر غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں جہنم ملے گی. اگر یہ عقیدہ دلوں میں مضبوط ہو جائے تو یقیناً بہت سے برے کام آدمی رات کی تنہائی میں کوئی اس کے اوپر نگراں نگہبان بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی برکت سے اس کو اس برائی سے روک سکتا ہے. یہ سوچے, بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک عالم کا قصہ, پرانے عالم ہیں تیسری دوسری صدی کے, کہ وہ بیٹھے کسی مسجد کے دروازے پر یا مسجد کے اندر, وہ اپنے حدیث اور قرآن وغیرہ کا مطالعہ کر رہے تھے. چمچماتا چراغ تھا, اس کی روشنی میں اچانک ایک نوجوان لڑکی بھیگی ہوئی کہیں سے آئی اور اس نے پناہ ان سے مانگی, بنا لے لی انہوں نے, اور پھر انہوں نے جا کر کے ان کو اپنے یعنی کسی کمرے میں اس کو رکھا اور کپڑے دیے بدل لیے. تیسرا کوئی نہیں تھا اللہ کے علاوہ, اندھیری رات تھی. روایت میں جس قصے میں ذکر ہے ان کے ترجمے میں کہ ان کا دل شیطان ہر وقت اسمائل کرتا کہ آج کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تمہیں, اور تم نوجوان ہو, وہ بھی نوجوان ہے, خوبصورت لڑکی ہے اور تمہارے قابو میں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, کہتے ہیں جب بھی یہ خیال آتا تو اپنی اگلی چراغ کی لو کے اوپر کر کے اپنے کو جلا لیتے. تھوڑی دیر کے بعد پھر شیطان اس کی پرواہ ادا کرتا, پھر یہاں تک کہ صبح تک ان کی انگلی پوری جل گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی برکت سے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا, جنت اور جہنم اس کا فیصلہ ہے, تو اس عقیدے کی برکت سے تنہائی میں تیسرا کوئی نہیں ہے, اللہ صرف اللہ رب العزت ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, الجنت حق. حقیقت میں یہ عقیدہ ہے تو ہمارا عقیدہ ہے, لیکن عقیدہ اس قدر مضبوط نہیں کہ ہمیں غلط کاموں سے روک سکے اور ہمیں نیک کاموں کی طرف ابھارے. یہاں تک کہ ہمارا عقیدہ اس قدر کمزور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صلی البردین دخل الجنہ, جو شخص جماعت کے ساتھ دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے گا یعنی عشاء اور فجر کی نماز, وہ جنت میں داخل ہوگا. دیکھیے اللہ رب العزت من ترقیہ ہے اور دخل الجنہ یہ جزا ہے, اس کا بدلہ ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور اس کا بدلہ بیان کیا ہے, لیکن ہمارا عقیدہ اس قدر کمزور ہے کہ اگر نیند آ رہی ہے اذان سن کر کے ہماری نیند, ہم اپنی نیند کو بیکار نہیں کرنا چاہتے. ادخلہ جو شخص ان سب چیزوں کا عقیدہ رکھے گا, ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل, جیسا کچھ بھی اس کا عمل ہو اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے. تو یہ فضیلت ہے توحید کی اور ایمان باللہ رب العزت کی. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. دیکھنے میں آیا ہے جمعہ کے خطبے کے دوران لوگ طواف کرتے ہیں اور چند لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں, شرعی حکم ہے, شرعی حکم کیا ہے؟ کلام خطبہ کے وقت کوئی بھی ایسا کام آپ نہیں کر سکتے جس میں جس کی وجہ سے خطبے کے سننے میں خلل ہو, یعنی یہ کہ کسی سے بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر دو آدمی بات کر رہے ہیں, اگر تم تیسرے آدمی یہ کہو کہ چپ رہو تو تم نے ایک غلط کام کیا. دیکھیے من قال لأخيه انصت فقد لغى, جس نے اپنے پڑوس کے آدمی کو بات کرتے ہوئے سنا اور اس سنتے ہوئے کہتا ہے کہ چپ رہو بات نہ کرو خطبہ ہو رہا ہے, تو اس نے بھی غلط بات کہی. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے, یعنی یہ امر بالمعروف ہے, نیک کام کا حکم ہے انصت. لیکن یہاں دیکھیے آپ کا یہ کہنا جو ہے وہ بھی غلط ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی خلل ہو سکتا ہے. جو دونوں بات کر رہے تھے آپ نے ان کو تنبیہ کی, ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ کر کے تم چپ رہو, پھر آپ کے یہ سب مسئلہ آگے بڑھے گا. تیسرا سنے گا ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں, تم چپ رہو کیوں غلط ہے, یعنی بات اور ہی آگے بڑھے گی, اس وجہ سے سر کو اتنی حد تک. اسی طرح جو لوگ طواف کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے اس وقت خطبے کے وقت طواف بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ کوئی نماز پڑھے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز سے منع کیا ہے, الا کہ کوئی شخص آ رہا ہو خطبے ہی کی حالت میں مسجد داخل ہوا ہو تو دو رکعتیں نماز پڑھ کر کے ہی بیٹھے, اور اس کے بارے میں پیارے رسول کی یہ ہدایت ہے وَلْيُوجِزْ فِيهِمَا, اس کو مختصر کر کے پڑھے, لمبی نہ پڑھے اس وقت, کیونکہ خطبے کے لیے اپنے کو فارغ کرے. قرآن پڑھنا بھی, قرآن کا پڑھنا مبارک ہے, لیکن کس وقت قرآن کا پڑھنا منع ہے. اگر آپ نہ بھی سمجھ رہے ہو پھر بھی انصات اور خطبے, امام کے خطبے کی طرف آسان لگانا یہ ضروری ہے. سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھنا, حدیث میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے, جو سب سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے گا. حدیث صحیح ہے, آپ کوشش کر کے پڑھا کریں انشاءاللہ. یہ بھی بتائیے جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ جمعہ کا لفظ آیا ہے تو فجر کی نماز کے بعد ہی جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے, اس وجہ سے آپ پورے دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں تو یہ فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ. کیا جو حدیث درایتن صحیح نہیں ہوتی وہ روایتن بھی صحیح ہوتی ہے نہیں؟ یہ کسی اچھے پڑھے لکھے آدمی کا سوال ہے. ہمارے بہت سے بھائی درایتن اور روایتن کو سمجھتے نہیں ہیں, لیکن یہ مختصر بات یہ کہ روایتن کا مطلب یہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام نے آپ سے سنا, صحابہ کرام سے آپ کے ساتھیوں نے سنا, صحابہ کرام کے ساتھیوں اور ان کے شاگردوں سے ان کے شاگردوں نے, ان کے شاگردوں نے ان کے شاگردوں نے, یہاں تک کہ امام بخاری اور پیارے رسول کے درمیان بعض سندوں میں تین آدمی صرف ہیں, چار آدمی ہے, پانچ آدمی, یہ آدمی جو ایک نے دوسرے سے سنا, دوسرے سے تیسرے نے سنا, تیسرے سے چوتھے سنا, چوتھے نے صحیح بخاری لکھا, پانچویں نے سنن ابو داؤد لکھا, تو یہ روایتن ہوئی. حدثنا فلان, یعنی فلاں نے ہم سے بیان کیا, فلاں نے ہم سے بیان کیا, فلاں نے ہم سے بیان کیا, اور حضرت عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ روایتن ہو گئی. اور درایتن کیا مطلب ہوا؟ درایتن کا مطلب لوگوں نے اصل میں لیا یہ کہ عقلی طور پر وہ حدیث سمجھ میں نہ آ رہی ہو, عقل اس کو قبول نہ کر رہی ہو. مجھے یاد آ رہا مولانا اسماعیل صاحب جگرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حدیث کی تقریری حیثیت, اس میں اس نام لے لینا برا نہیں ہے کیونکہ وہ کتابیں لوگ پڑھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. مولانا مودودی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کے گناہوں کو معاف کرے, انہوں نے درایت کا ایک لفظ استعمال کر کے بہت سی احادیث کو انہوں نے رد کیا, اور مولانا کا لفظ یہ ہے کہ مولانا نے درایت کی درانتی سے, یہ لفظ ہے ان کا, کہتے ہیں مولانا نے درایت کی درانتی سے, درانتی وہ جو کاٹنے کی وہ ہوتی ہے, درایت کی درانتی سے بہت سی احادیث کو رد کر دیا. تو ان احادیث میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولے. حدیث میں آیا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے تین جھوٹ بولے, ثلاث کذبات, تین جھوٹ بولے. تو کذب کا مطلب جھوٹ, یعنی یہ کہ خلاف واقع چیز واضح طور پر آپ کہیں, آپ آج جدہ گئے تھے, میں جدہ نہیں گیا تھا, یہ کہنا تو خالص جھوٹ ہو گیا. لیکن یہ کہیں کوئی ایسا لفظ استعمال کریں, ہاں گیا تو تھا لیکن باہر ہماری ضرورت پوری نہیں, اس طرح کر کے کوئی ایسا لفظ استعمال کر دے جس کو توریہ کہتے ہیں, جھوٹ بھی نہ ہو اور آدمی اس کو اپنے مقصد کے مطابق سمجھ لے اور ہمارا مقصد کی طور ہو. ان تین جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی تھا, کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا, پروگرام بنا لیا اپنی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے, تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ اب جب میلے کا دن آ جائے گا اور لوگ میلے کو جائیں گے اور بت یا بت خانے سراسر خالی ہو جائیں گے لوگوں سے, تو اس وقت مجھے موقع ملے گا, میں ان بتوں کو ضرور توڑوں گا. بہرحال ایسا ہی ہوا, جب لوگ گئے تو لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے میلے میں کیوں نہیں جا رہے ہو, تو انہوں نے کہا انی سقیم, میں بیمار ہوں, میری طبیعت نہیں صحیح ہے. تو وہاں سقیم کا لفظ یہ ہے, لوگوں نے عام طور پر یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم تمہارے یہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتے, جیسے ایک بیمار آدمی ہو کسی کام کی طاقت نہیں رکھ سکتا, ہم وہیں جائیں, ہم وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتے, کتنا بھی طاقت ہو لیکن ہم جا نہیں سکتے, یہ مطلب انہوں نے لیا. انہوں نے سوچا طبیعت خراب ہے, سر میں درد, چھوڑ دے جاؤ, یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو توریہ کہتے ہیں, توریہ کا مطلب ہے کہ ایسا لفظ آپ استعمال کریں کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اپنا مقصد بھی نکل جائے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ کا استعمال کیا ہے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رجا ورا بغیرها, یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی طرف غزوہ یا جہاد کی نیت کرتے تھے تو ایسے سوالات کرتے تھے جس سے آدمی سمجھے کہ آپ ادھر نہیں جانا چاہتے, ادھر جانا چاہتے. آپ کو پورب جانا ہوتا تھا تو پچھم, تاکہ دشمن کو اگر خبر بھی لگے تو پیارے رسول کے مقصد اور پیارے رسول کی جہت اور آپ کی طرف جانا چاہتے ہیں اس کی اطلاع نہ ہو پائے. تو آپ کو جانا ہوتا تھا مشرق کی طرف تو مغرب کی طرف کا راستہ پوچھتے کہ آخر اگر یہاں سے آدمی جائے تو کہاں پانی ملے گا, پھر وہاں پڑاؤ کی کوئی جگہ ہے کہ نہیں ہے, اس طرح کے سوالات کرتے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید تبوک کی طرف حملہ کا ارادہ ہے. یہ تولیہ تھا ورنہ بغیر. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تولیہ کیا انی سقیم. اس کے بعد جب لوگوں نے جب لوگ چلے گئے تو کلہاڑی لے کر کے سب کے سر توڑ کر کے بڑے کی گردن پر, بڑے بت کی گردن پر کلہاڑی لٹکا دی. یہ صحیح روایات میں ہے, کلام پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. جب آئے تو دیکھا من فعل ھذا بآلہتنا, ہمارا کے کہنے لگے آخر کس نے یہ کیا؟ تو میں کہا ہو نہ ہو یہ حضرت ابراہیم ہی نے کیا ہے. پوچھا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بڑے نے تو کیا, دیکھو کلہاڑی لے کر کے بل فعل ہو کبھی رو مارا بتا لو ہم انسان ہو انتقال, بڑے ہی نے کیا ہے, کلہاڑی اس کے گردے میں لٹکی ہوئی ہے اسی نے کیا ہے. یہ جھوٹ تو نہیں تھا, یہ ایک الزامی جواب تھا ان کا, جھوٹ نہیں تھا. لیکن مولانا نے درایت کی دراسی سے اس حدیث کو کاٹ کر کے اور کہا یہ حدیث اگرچہ بخاری شریف میں ہے یہ حدیث غلط ہے. تو لوگ جو ہے عقل کے کہتے ہیں عقل میں آنے والی چیز نہیں کہ ایک نبی جھوٹ بولے. عربی کا لفظ نہ سمجھنے کی وجہ سے مولانا یہاں ٹھوکر کھائے. عربی کا جھوٹ کا لفظ بہت سے معنوں میں آتا ہے. پیارے رسول کے پاس ایک آدمی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے بھائی کو سب پیٹ بہت درد کر رہا ہے اور اسہال ہے زوردار. پیارے رسول نے فرمایا کہ ان کو شہد پلاؤ. شہد پلائے تو اور گرمی آئی اور پیٹ صاف ہو گیا اور زیادہ بڑھ گیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور بڑھ گیا. تو پھر کہا آپ نے پھر اور پلاؤ, پھر اور پلاؤ, بڑھتا گیا بڑھتا گیا. آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو اسہال بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ صدق اللہ وصدق بطن عزیز. اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہد کے بارے میں وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا مما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اس کے پیٹ سے جو رس اور شہد نکلتی ہے اس میں یا شہد نکلتی ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے سچ کہا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. پیٹ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کہ سمجھ لیجیے پیارے رسول نے کہا کہ تمہارے بھائی کا جھوٹ, علامہ ابن قیم نے اس کی بڑی فکر دی تھی ہے, یہ کہ تمہارے بھائی کا پیٹ اس لائق نہیں ہے کہ شہد کو کے ذریعے سے اتنے جلدی اس کے صفا ہو جائے. یعنی اور پلاتے جاؤ تو جتنے مادہ اور اخلاق ہیں اخلاق ردیہ وہ نکل جائیں گے پھر وہ صحیح ہو جائے گا. تو پیارے رسول نے خود گویا ایک پیٹ کو جھوٹ جھوٹا کا پیٹ جھوٹا ہونے کا مطلب یہ ہے جیسا کہ اس کو جھوٹا جیسے عام طور پر آدمی جھوٹا بولے وہ جھوٹا نہیں حقیقت میں اس کا نہیں رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہارے شہد کے فوائد کو ابھی قبول کر سکے. یعنی اور پلاتے جاؤ اور پلاتے جاؤ پھر وہ شفا کا باعث ہوگا. بہرحال تو یہ کہنا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے یہ بات صحیح نہیں. اگر اسی درایت کی دراتی اور شروع چلا کر کے ہم ہر چیز کو یعنی انکار کرتے رہیں تو آخر کس عقل سے یہ برداشت کر سکتے ہیں ہم کہ رات کے کچھ ٹکڑے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی ہزاروں میل کا سفر اور ایک مہینے کا سفر اونٹ پر ہوتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں سے پھر ساتوں آسمان. اگر آسمان کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جو بتایا ہے کہ ایک آسمان کا سمت جو ہے وہ 500 برس چلنے کی مسافت کے برابر ہے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 برس چلنے کا یا تیز سوے سے اڑنے کی مسافت کا فاصلہ ہے. تو آخر یہ عقل تو برداشت نہیں کر سکتی کہ معراج ہی ہو. ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے سب, کلام پاک میں بھی ذکر ہوتے اس کو ہم نہیں مانیں, یہ عقل نہیں مانتی ہے. تو عقل اگر عقل کی دراتی چلاتے رہیں تو تمام حدیث بیکار ہیں یا تمام آیتیں بھی آپ کے بہرحال آپ کے خط و بری سے محفوظ نہیں رہیں گی. تو درایت کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو استعمال کریں, لیکن بہت سی ایسی روایتیں ہیں جن کو عقل نہ تسلیم کرے, لیکن بہرحال ہمیں تسلیم کرنا ہے اور وہی ہے اسلام اور تسلیم کا معنی. یعنی ہم مسلم ہیں, سر جھکا دیں گے جیسا بھی ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا ان کے بارے میں کہا آج تو اپنے دوست پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سمجھتے ہیں, آج تو بہرحال وہ بھی جھٹلا دیں گے ان کو. جا کر کے کہا کسی نے کہ سنا نہیں تمہارے دوست جو ہیں یا تمہارے صاحب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کے کچھ ٹکڑے میں ہم گئے اور یہاں سے بیت المقدس گئے, بیت المقدس سے ساتوں آسمان گئے اور اس کے باوجود ہم آپ ان کو صحیح مانیں گے؟ کہا اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، اس جیسے اکبر نام ہوا. تو بہرحال یہی ہے ایک مسلمان کا سیوا، اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہو تو اس کے بارے میں عقل یا تگھوڑا یا جرائد کی دھاتی استعمال کرنا بہرحال یہ گمراہی کا سبب ہے. کوئی بھی ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو، اس کو غلط کہا جائے گا. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ من اتا حائضا فلیتصدق بدینار، حدیث صحیح ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. دوسری روایت آئی ہے فلیتصدق بنصف دینار، دونوں روایتیں صحیح ہیں. حضرت ابن عباس کی تفسیر، ہاں دوسری روایت میں نے ذکر بھی کیا ہے، نہیں فلیتصدق بدینار اور پھر روایت دوسری روایت میں نصف دینار لکھا ہے کہ یہ نصف دینار باز روایت میں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر یہ ہے ان اثاقی حول حمد ہے،